الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 3 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یہ استدلال کیا گیا کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے. پھر یہ بھی جانتے ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں ہو، تمہارے لیے ایک مدت مقرر ہے جس کے بعد ہر حال میں تمہیں یہاں سے رخصت ہونا ہے. یہ بدی ہی حقائق ہیں، مانی ہوئی باتیں ہیں، اس دنیا کے مسلمات ہیں. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو جس پروردگار کو تمہیں اس طرح مٹی سے اٹھا کھڑا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، اسے دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل پیش آئے گی. اس کے بعد فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. قرآن مجید میں یہ اسلوب خاص طور پر اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ الہ کے تعدد سے متعلق تمام تصورات کو باطل قرار دے دیا جائے. یعنی اس طرح نہیں ہے، اور نہ انسان کا مشاہدہ اور انسان کی عقل اس معاملے میں کسی تردد میں مبتلا ہوتی ہے کہ یہاں کوئی اور معبود ہے اور وہاں کوئی اور معبود ہے. زمین کسی اور کے دائرہ اختیار میں ہے اور مہ و آفتاب کسی اور کے دائرہ اختیار میں ہے. تو فرمایا کہ وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے واقف ہے. ویعلم ما تکسبون، اور جو کمائی تم کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے. یعنی یوں بھی نہیں ہے کہ خلوت میں کوئی کارنامہ انجام دے دو گے تو اس سے چھپا رہ جائے گا، اور یہ بھی نہیں کہ جو کچھ اس وقت کر رہے ہو اس کے لیے اسے کوئی اہتمام کرنا پڑے گا کہ کیا جانے. جو کما رہے ہو، خواہ وہ نیکی ہے خواہ وہ بدی ہے، وہ سب اس کے علم میں ہے، وہ ان میں سے ہر چیز سے واقف ہے. اس پر میں نے جو نوٹ لکھا ہے وہ یہ ہے، یعنی تمہارا یہ رویہ اگر اس بھروسے پر ہے کہ زمین کا نظم و نسق کچھ دوسرے خداؤں کے سپرد ہے، تم ان کے پرستار ہو اس لیے وہ تمہیں بخشوا لیں گے، تو یہ غلط فہمی دور کر لو. یعنی آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ میں تو اس زمین پر ہوں اس لیے میرا معاملہ کچھ اور لوگوں سے ہے، آسمان کے لوگ آسمان والے کے ساتھ معاملہ کریں. ایسا نہیں ہے. کائنات اپنے وجود سے شہادت دے رہی ہے کہ زمین کا نظم و نسق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، آسمان کا نظم و نسق جس کے ہاتھ میں ہے. جو کہکشانوں کو کنٹرول کر رہا ہے وہی اس چھوٹے سے سیارے کا کنٹرول بھی سنبھالے ہوئے ہے. جو اس پوری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے وہی اس زمین کو وجود بخشنے والا ہے. جو اس پوری کائنات کو اپنی جنت کے لیے بنیادی مادہ بنا دینے والا ہے وہی ہے کہ جس نے یہاں زندگی پیدا کر دی ہے. یعنی تمہارا یہ رویہ اس بھروسے پر ہے کہ زمین کا نظم و نسق دوسرے خداؤں کے سپرد ہے، تم ان کے پرستار ہو اس لیے وہ تمہیں بخشوا لیں گے، تو یہ غلط فہمی دور کر لو. زمین و آسمان دونوں کا خدا ایک ہی. یعنی یہ وہ بدی حقائق ہیں جن کی طرف قرآن مجید توجہ دلاتا ہے. سادہ حقائق، انہی پر اس کے سارے استدلال کی بنیاد ہے. دونوں کا خدا ایک ہی ہے اور دونوں میں اسی کا حکم چل رہا ہے. تمہارے کھلے اور چھپے سب احوال بھی اس کے علم میں ہیں، اور تمہارے اعمال سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے. کسی میں یارہ نہیں کہ اس کے علم میں کوئی اضافہ کر سکے. متنبع ہو جاؤ اس کی بارگاہ میں، کسی شفاعت باطل کی کوئی گنجائش نہیں. یہ وہ آخری بات ہے جس کے لیے یہ ساری بات اٹھائی گئی. یعنی کہنا یہ مقصود ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کو مان لیتا ہے لیکن غلط روی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بھی تراش لیتا ہے، اور شفاعت باطل کا عقیدہ انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے. یعنی ہم زمین پر جو کرتے رہیں کرتے رہیں، فلاں ہمیں بخشوا لیں گے. اس کا منتہائے کمال مسیحیوں کا عقیدہ ایک کفارہ ہے. یعنی انسان چونکہ گناہ سے نکل نہیں سکتا، تو اس وجہ سے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ اپنی جان دے کر انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر لے. کفارہ، شفاعت باطل، یہ وہ چیزیں جن سے انسان سہارا پکڑتا اور پھر اس حقیقت کا انکار کر دیتا ہے، عملی طور پر انکار کر دیتا ہے. یعنی مانتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی لیکن عملی طور پر انکار کر دیتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کمائی تم کر رہے ہیں اسے بھی جانتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی یہ نشانیاں جو انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں یہ تو ہیں، جو مسلمات انسان کی عقل اب تک دریافت کر چکی ہے وہ بھی سامنے ہیں، لیکن انسان ان نشانیوں کا بھی انکار کرتا اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور نشانی دکھائی جائے تو اس سے بھی منہ موڑ لیتا ہے. چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا رسول آ گیا ہے، اللہ کے سچے پیغمبر نے، آخری پیغمبر نے اس قوم کو اتمام حجت کے لیے منتخب کیا ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے جس کے تحت وہ ان پر بھی اپنی حجت پوری کرے گا اور اس کو عالمی سطح پر بھی اتمام حجت کا اہتمام بنا دے گا. تو فرمایا کہ یہ خدا کی عظیم نشانی بھی آ گئی، لیکن فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، سو انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلا دیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ حق کی بات کہیں دور سے سنی، کہیں تاریخ میں دیکھی، کہیں لوگوں نے توجہ دلائی، وہ ان کے پاس آ گیا ہے. اور ارشاد فرمایا فصوف یاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، اس لیے ان قریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. یعنی کس بات کا مذاق اڑاتے رہے؟ خدا کا عذاب، وہ عذاب جو رسولوں کی بعثت کے بعد ان کی قوموں پر آتا ہے اس کا مذاق، وہ عذاب جو آخرت میں پیش آنے والا ہے اس کا مذاق. تو فرمایا کہ اس لیے ان قریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. یہاں دو چیزوں کو واضح کیا ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو فرمایا کہ سو انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلا دیا ہے، فقط کذبوا بالحق، تو اس میں حق سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید، یعنی حق سے قرآن مجید مراد ہے. اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کا پیغمبر آیا ہے اور وہ اللہ کی کتاب لے کر آیا ہے. اللہ کی کتاب اور اللہ کا پیغمبر ایک ہی چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجتا ہے کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو بشارت دی جائے، انہیں خبردار کر دیا جائے، ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل کر دیتا ہے. اس وجہ سے پیغمبر وہ کتاب پیش کرتا ہے. اس وقت رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی ہے تو کیا صورتحال پیش آئی ہے؟ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اب یہ اعراض کے لیے، گریز کے لیے اب یہ بہانے تراش رہے ہیں، ان کا اب اعتراضات اور مطالبات کی صورت میں جواب دیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ تم پر اے پیغمبر، اگر ہم کوئی ایسی کتاب اتار دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، فلمسوا بیدہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تب بھی یہ منکرین یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اعراض کا سبب چونکہ وہ نہیں جو بیان کر رہے ہیں، یعنی اعراض کا سبب دیانت دارانہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ جو بات بیان کر رہے ہیں، اپنے اعراض کا جو سبب پیش کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کے خلاف کوئی بات ماننا نہیں چاہتے. یہی انسان کی کمزوری ہوتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کے خلاف کوئی بات ماننا نہیں چاہتے، اس لیے ان کا یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے. کیا مطالبہ؟ یعنی یہ کیا کتاب ہوئی؟ آپ پر نازل ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کب آ جاتی ہے. جبریل امین آپ سے ملتے ہیں، ہمیں تو آپ آسمان سے اتری ہوئی کتاب دکھائی ہے، کاغذ پر لکھی ہوئی، ہم اس کو چھو کر دیکھیں، وہ آسمان سے آئی ہے، پھر ہم مان بھی لیں گے. تو فرمایا کہ یہ مطالبہ اگر پورا بھی کر دیا جائے تو اسی طرح کی باتیں کریں گے. یعنی یہ مطالبہ پورا کرو گے
لوگ ہیں، دوسرا اعتراض پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ رویہ نہیں ہے کہ جو بات سمجھنے والوں کا ہوتا ہے، جو دیانتداری سے کسی چیز کے بارے میں اشکال محسوس کرتے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں. اپنے اشکالات تو صحابہ کرام بھی پیش کرتے ہیں، مخلصین بھی پیش کرتے ہیں. محمد رسول اللہ پر ایمان لانے سے پہلے بھی بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے سوالات کیے ہیں، آئے ہیں، آپ کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں. یہ سب ہوتا تھا. قرآن مجید کے بارے میں کوئی چیز ان کے دل میں پیدا ہوتی تھی تو اس کو سامنے رکھتے تھے. سوال کرنا، اعتراض کرنا، بات پوچھنا اگر دیانتدارانہ ہو تو اس سے علم کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن جس وقت انسان بہانہ بازی پر اتر آئے تو پھر یہ رویے سامنے آتے ہیں. میں نے لکھا ہے، یاد رہے کہ اسی طرح کے مطالبے کا جواب ہے جو اہل کتاب کی زبان سے سورہ نساء کی آیت 153 میں نقل ہو چکا ہے. یعنی وہاں سورہ نساء میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب نے بھی یہی کہا کہ ہمیں تو آسمان سے براہ راست کوئی کتاب اترتی ہوئی دکھائی ہے، اس کے بعد ہم اس کو مان لیں گے. اس پر بھی قرآن مجید نے یہی تبصرہ کیا کہ اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوتی رہی. یہ تو جانتے ہیں کہ کس طرح نازل ہوتی رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ ان کتابوں کو پا کر بھی انہوں نے جو رویے اختیار کیے تھے وہ بھی کوئی ایسے رویے نہیں تھے کہ جس کو آج یہ فخر کے ساتھ پیش کریں. یہ پہلے بھی اللہ کی بات سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتابوں سے، اللہ کے احکام سے اسی طرح اعراض کرتے رہے ہیں، اب بھی اسی طرح اعراض کر رہے ہیں. تو وہاں بھی یہ مطالبہ اہل کتاب کے حوالے سے نقل ہوا ہے، اور یہاں پر قریش مکہ کے حوالے سے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے حوالے سے نقل ہوا ہے، جن کو سب سے پہلے دعوت دی، جن میں آپ مبعوث ہوئے، جن کے لیے گویا آپ خدا کی عدالت بن کر آئے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے بعد بھی یہی کہتے کہ یہ تو کوئی جادو ہے جو ہم پر کر دیا گیا، کھلا ہوا جادو. یعنی ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کتاب آسمان سے آئی ہے، ہم اس کے اوراق کو چھو کر دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. وَقَالُوا لَوْ لَأُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ، کہتے ہیں کہ اس نبی پر علانیہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. یعنی فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، انہی کے پاس بیٹھتا ہے، انہی پر وحی کرتا ہے، نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے ان سے ملاقات کی، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ فرشتہ علانیہ آسمان سے اترتا ہوا نظر آتا، وہ آ کے ان کے ساتھ مکالمہ کرتا، ہم بھی دیکھ لیتے، اس کے بعد یہ ساری بحث ختم ہو جاتی. ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. یہ احمق نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے کوئی فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ ہو جاتا. یہ دیکھیے ایک ہی جملے میں کس شان کے ساتھ اس اسکیم کو واضح کیا ہے. اس دنیا میں تمہیں علم و عقل اور اعمال کے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم حق کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہو، خدا کی طرف سے آنے والی ہدایت کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہو، خدا نے جو ہدایت تمہاری فطرت میں ودیت کر رکھی ہے اس کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہو. اس کے لیے یہ دنیا برپا کی گئی ہے. تو خدا کی اس اسکیم کے لحاظ سے تو یہ حجاب ایسے ہی رہنا ہے، یہ پردہ ایسے ہی پڑا رہنا ہے. تمہیں علم و عقل کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا ہے. اگر ہم حجاب اٹھا دیں گے تو اس کے بعد تو فیصلہ ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. یعنی جب سارے حجابات اٹھ جائیں گے تو پھر امتحان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی. جب یہ دنیا برپائی اس اصول پر ہوئی ہے، یہ اسکیم ہی یہی ہے کہ یہاں لوگوں کو آزمایا جائے، دیکھا جائے کہ جو ان کو صلاحیتیں دی گئی ہیں، یعنی انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی وجود بنایا ہے، تو فرمایا کہ جو صلاحیتیں دی گئی ہیں کیا وہ ان کو استعمال کرتا ہے، کیا اپنی فطرت کو صحیح سمجھتا ہے، کیا عقلی مقدمات کو صحیح طریقے سے ترتیب دیتا ہے، کیا اپنا سینہ حق کے لیے کھولتا ہے. تو ہم نے انسان کو اس امتحان کے لیے بھیجا ہے. اچھا پھر جب کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے تو کیا اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس پر عمل کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے؟ یہ امتحان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ انہوں نے اللہ کو سمجھا، نہ اس کی اسکیم کو سمجھا، نہ اپنے آپ کو سمجھا، اور اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں کہ اوپر سے فرشتہ علانیہ آئے اس کے بعد ہم مانیں گے. تو فرمایا کہ اگر یہ ہم کرتے تو ثم لا ينظرون، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی. اس پر میں نے لکھا ہے اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے، یہ سنت الہی کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا علم و عقل اور ارادہ اور اختیار کے لیے، امتحان کے لیے بنائی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اپنے قاعدے روا رکھے ہوئے ہیں، جو ضابطے اس دنیا میں کار فرما ہے، کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. جب پردے اٹھا دیے جائیں گے اور لوگ حقائق کو بچشمے سر دیکھ لیں گے, یعنی اپنے سر کی آنکھوں سے حقائق کو دیکھ لیں گے, تو کسی کا ایمان اس کے لیے لاتے نہ ہوگا. اس کے بعد پھر ایمان کا کیا سوال, ماننے کا کیا سوال اور انکار کرنے کا کیا سوال, پھر تو فیصلہ ہو جائے گا, ہر چیز ختم ہو جائے گی. ایمان وہی معتبر ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اور عقل و فطرت کے ان دلائل کی بنیاد پر لایا جائے جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام نے دی ہے. غیب میں رہتے ہوئے یعنی حقائق آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, بچشمے سر نہیں دیکھے جا رہے, استنباط کی استخراج کی ضرورت ہے, محسوس کو دیکھ کر نامحسوس تک پہنچنے کی ضرورت ہے, جو کچھ پیچھے ہے اس کو عقل کی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ امتحان برپا کیا گیا ہے, اور جب یہ امتحان برپا کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہی ایمان موت پر ہوگا کہ جو عقل و فطرت کی بنیاد پر لایا جائے, عقل و فطرت کے دلائل کی بنیاد پر لایا جائے. انبیاء علیہ السلام بھی آ کے اسی عقل کو آواز دیں گے, اسی فطرت کے سامنے حقائق رکھیں گے جو اللہ نے انسان کو عطا کر رکھی ہے. وہ یہ ظرف ہے جس کے اندر وہ اپنا پیغام آ کے ڈالیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی فطرت میں وہ چیز اپنے دائیات کے ساتھ موجود نہ ہو اور اس پر پھونک دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی عقل کچھ اور ہی مقدمات قائم کر کے ان کے نتائج نکالنا چاہ رہی ہو اور اس سے مختلف کوئی چیز اس کے سامنے پیش کر دی جائے. تو انسان کے اندر جو کچھ بدیت ہے, جو کچھ اس کی فطرت بنائی گئی ہے, جیسی عقل اس کو عطا کی گئی ہے, اسی کو امتحان میں ڈالا گیا ہے, اور امتحان میں ڈال کر اس کے سامنے یہ حقائق رکھے جا رہے ہیں. یہ حقائق انفس و افاق میں بھی موجود ہیں, یہ حقائق انسان کے سامنے اس سے پہلے بھی سارے ہی لاتے رہے ہیں. یہی حقائق ہے کہ جن کو اللہ کے آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں, یہی حقائق ہے جن کی دعوت قرآن مجید دے رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ اعلانیہ اتار دیا جائے یا کتاب آسمان سے نازل ہوتی ہے ہم دیکھ لیں, تو یہ مطالبے احمقانہ مطالبے ہیں, اس لیے کہ اس اسکیم کے خلاف ہے جس پر اس کی تشکیل کی گئی. تو ارشاد ہوا ہے لو جالنا ہو بلکر نہ جالنا ہو رجلا, یعنی اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو پھر فیصلہ ہو جاتا, پھر مہلت نہ ملتی. لو جالنا ہو بلکر نہ جالنا ہو رجلا, اور نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسانی کی صورت میں بھیجتے. یعنی جب ہماری اسکیم یہی ہے تو اگر فرض کیجیے کہ ہم یہی فیصلہ کر لیتے کہ ہمارے پیغمبر انسانوں میں سے نہیں آئیں گے, ہم کسی فرشتے کو بھیجیں گے اور اپنا پیغام اس کے ذریعے سے پہنچا دیں گے, تو وہ فرشتہ بھی انسانی صورت ہی میں آتا, کیونکہ جو امتحان کی اسکیم ہے وہ تو کسی حال میں بھی معطل نہیں کی جا سکتی تھی. چنانچہ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ انسان اسے انسانوں کی شکل ہی میں دیکھ سکتے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے. یعنی فرشتہ اگر آتا تو اپنی صورت میں تو اب بھی دنیا میں موجود ہے, اب بھی اللہ کی اسکیم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں, اب بھی اس کے قوانین کی تنفیذ کر رہے ہیں. قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے, قرآن صاحب سے بھی معلوم ہوتا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ فرشتے اس دنیا کے ساتھ غیر متعلق ہیں, وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے. تو انسان اگر ان کو دیکھتا تو اسی وقت دیکھتا جبکہ وہ انسانی صورت میں آ جاتے. اب وہ انسانی صورت میں آتے تو پھر کیا ہوتا, وہی صورت ہوتی جو اس وقت ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معاملہ ہوتا ولو جالنا ہو ملک اللہ جالنا ہو رجلا, یعنی اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسانی کی صورت میں بھیجتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, اور اس طرح ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں یہ اپنے ہوئے ہیں. یعنی کوئی فرق نہ پڑتا اس میں. اب یہ دیکھیے کہ یہاں کیا کہا, ڈال دیتے. یہ اس ضابطے اور قانون کی نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت و ضلالت کے لیے مقرر کر رکھا ہے. یعنی جب یہ دنیا ابتلا کے لیے بنی ہے تو یہاں ہدایت اور ضلالت, ہدایت اور برائی کے لیے یہ سارے التباس موجود ہیں. یعنی ہدایت پانی ہے تو انہیں حجابات کے اندر رہ کر اپنی عقل کو استعمال کر کے پانی ہے, اور اگر کسی نے گمراہ ہونا ہے تو انہیں التباسات کی وجہ سے گمراہ ہونا. صحیح استعمال کرے تو صحیح نتائج تک پہنچنے کی صلاحیت دی ہے, اور اگر وہ اندھا ہونا چاہے تو اس کے لیے بھی بہت سے مواقع پیدا کر دیے ہیں.
تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، یعنی جب انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو شبہات میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ سنت الہی کا بیان ہے، اور وہ سنت الہی قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس کو میں ہدایت دے رہا ہوں اس کا ہدایت کے معاملے میں رویہ کیا ہے۔ جو ہدایت میں نے اس کو اس کی فطرت میں ودیت کر کے دی تھی، اس نے اس کی قدر پہچانی، جو انفس و آفاق میں اس کے لیے نشانیاں تھیں ان کو اس نے دیکھا، اگر کسی موقع پر اسے کسی صحیح بات کی طرف متوجہ کیا گیا تو اس نے اس کو اس طرح سنا جس طرح کہ ایک صاحب عقل انسان کو سننا چاہیے، ایک دیانتدار انسان کو سننا چاہیے۔ اگر وہ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو شبہات سے نکالتے ہیں، اس کے لیے اپنی ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں۔ وہ جو بیان کیا ہے نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جب اللہ کی راہ میں انسان جدوجہد کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کا پہلا مرحلہ اس کی بات کو جاننے کی جدوجہد ہے، میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی میرے لیے کیا ہدایت ہے، اس نے میرے لیے کیا حقائق کھولے ہیں، وہ کن چیزوں کو مجھ سے منوانا چاہتا ہے، کن چیزوں پر مجھے عمل پیرا ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب انسان ان تمام حقائق کو اس طرح سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں، اور جب وہ گریز و فرار کے راستے اختیار کرتا ہے، جب وہ اپنی فطرت کے اندر ودیت روشنی کو بھی بجھا دینے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ اپنے باطن سے اٹھنے والے سوالات کو بھی دبا دینے کی کوشش کرتا ہے، جب حقائق اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ ان کو کبھی جذبات کی نگاہ سے دیکھتا اور رد کر دیتا، کبھی خواہشات کی نظر سے دیکھتا اور رد کر دیتا، اور کبھی اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر جانتے بوجھتے ان کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو شبہ میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے لیے شبہات ہی شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر ہم یہ کرتے، اس کے بعد ارشاد ہوا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اسی طرح ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلوں بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاكَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کبھی تو تاریخ کے شواہد پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان پہ تفصیل ہوتی ہے، اور جب انفس و آفاق کے دلائل ہوں تو بیچ بیچ میں یہ تنبیہ آتی چلی جاتی ہے۔ تو اس سورہ میں بھی یہی انداز ہے، ایک بات بیان کی، ایک دلیل کو واضح کیا۔ اب ظاہرہ انہوں نے کچھ اعتراضات کیے تھے، آسمان سے براہ راست کتاب کیوں نہیں اتری، فرشتے کو ملانیہ کیوں نہیں دیکھ رہے، ان کا جواب دیا، اور پھر یہ کہا کہ جب رویہ یہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ بات پر بات کی حیثیت سے غور کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، استہزاء کا نشانہ بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، حقیقت اور طرح کی سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے۔ وہ آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے سامنے سرنگو ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، بات اگر پیش کی جا رہی ہے تو اس کو سنیں اور سمجھیں۔ ایک سچا حق کا طالب اس کی طرف لپکتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ متعلقہ لوگوں سے ملتا ہے، وہ پیغمبر کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، وہ اس سے سوالات کرتا ہے، وہ اپنے اشکالات سامنے رکھتا ہے، وہ ہزار پہلوؤں سے بات کے اندر اترنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ سناتا ہے۔ تو اگر یہ رویہ ہے انسان کا تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولے گا، اور اگر وہ مذاق اڑاتا ہے تو پھر تحدید کے انداز میں فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، یعنی یہ نئے نہیں ہیں مذاق اڑانے والے، اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں ہیں جن کی طرف اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے اسی طرح اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ تو پھر ان مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ یہ گویا تحدید ہے، توجہ دلائی ہے، تنبیہ کی ہے اپنے مخاطبین کو کہ تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی زید بکر تمہارے سامنے آ کر اللہ کی ہدایت واضح کر رہا ہے، اللہ کا رسول آ گیا ہے، اور اللہ کا رسول جب آتا ہے تو پھر مذاق اڑانے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیا نہیں جاتا۔ فَحَاكَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ مذاق کس چیز کا اڑاتے تھے؟ کہ اچھا اب یہ عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اب اور کوئی بات نہیں سوچتی تو کہتے ہیں کہ آسمان سے تم پر آفت ٹوٹ پڑے گی، اس کا مذاق اڑاتے۔ تو فرمایا پھر وہی آفت آ گئی، جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ان کے ساتھ ہو گیا، جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں یہ تاریخ گزر چکی تھی، وہ اس سے واقف تھے، خود ان کے ہاں وہ بستیاں موجود تھیں، عاد کی بستیاں، سمود کی بستیاں. تو فرمایا کہ پھر جاؤ زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. یہ وہی تاریخ کی استدلال ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر تحدید کی گئی ہے. اس سورہ میں تاریخی حقائق کی طرف ایسے توجہ دلائی جائے گی بار بار، اور اصل مسئلہ وہی دعوت کے اسلوب میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. چنانچہ دیکھیے بالکل ایسا ہی ہوا، یعنی اعتراضات کا جواب دیا، اعتراضات کا جواب دینے کے بعد بات آگے بڑھ گئی، اور جب بات آگے بڑھی تو پھر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی انفس کی نشانیاں، وہی آفاق کی نشانیاں تم سے کسی اور ہی رویے کا مطالبہ کرتی ہیں. یعنی بار بار گویا توجہ دلانے کا اسلوب ہوگا. یہ یہاں پر جو یہ کہا ہے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جاؤ جا کر دیکھ لو، تو میں نے لکھا ہے کہ یہ صرف اجمالی اشارہ ہے، یعنی وہی اس سورہ کے اسلوب کے لحاظ سے اجمالی اشارے ہی ہوں گے. اس کی تفصیل آگے سورہ آراف میں آئے گی، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہی جو استدلال ہے یا یہی جو تحدید ہے اس کی تفصیل ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی اب اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کی داستانیں سنائیں گے، وہ واقعات تفصیل سے بیان کریں گے، ان قوموں نے کس جرائم کا ارتکاب کیا اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ اللہ کا فیصلہ کیسے ان کے لیے صادر ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں بات پہنچی تو پھر اس کے بعد وہی سب چیزیں، کل من ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. یہ مخاطبین کے لحاظ سے استدلال ہے، وہ اللہ کو مانتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے. فرمایا کہ یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان سے پوچھو کس کا ہے، کہہ دو اللہ ہی کا ہے. یعنی یہ جواب خود ہی دیا ہے. چنانچہ اس کی وضاحت پر میرا نوٹ ہے کہ سوال کے بعد مخاطب کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی جواب دینے کا یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب مخاطب کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی. قرآن مجید خطبات کی زبان میں، مکالمے کی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے، تو گویا ایک سوال اٹھایا. سوال کیا تھا؟ کل من ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. خود ہی جواب دیا، قل اللہ، کہہ دو اللہ ہی کا ہے. تو یہ کب اسلوب اختیار کیا جاتا ہے؟ جب مخاطب کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، اور سوال سے مقصود بھی اصلاً اس کے کسی مسلمہ کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے. یعنی سوال کرنے سے مقصود سوال کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سوال کر کے کسی مانی ہوئی بات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے. مخاطب ایک چیز سے واقف ہے، مانتا ہے، اس کے لوازم سے بھی واقف ہے، اس کو سوال کر کے خود ہی جواب دے کے یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ تم خود بھی جانتے ہو، تمہیں خود بھی معلوم ہے، تمہاری عقل خود بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. یعنی یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا، کہہ دو اللہ ہی کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے. رحمت لازم کر رکھی ہے کیا مطلب ہوا؟ یعنی صفت رحمت سے کمال درجہ متصف ہے، لہذا اپنی اس صفت کے تقاضے بھی لازمن پورے کرے گا. یعنی یہ جو فرمایا رحمت لازم کر رکھی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو صفت رحمت ہے یہی باعث ہوئی ہے تخلیق کا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو بنایا، ہمیں یہ اعلیٰ صلاحیتیں دیں، ہمارے لیے یہ دنیا تخلیق کی، ہمیں ابدی زندگی کی بشارت دی، یہ بھی اس کی رحمت کا ظہور ہے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ کمال درجہ اس رحمت سے متصف ہے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں رحمان ہو اور وہاں رحمان نہ ہو. اس کی رحمت یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، ابتدا میں بھی ہے، انتہا میں بھی ہے، یعنی وہ سراسر رحمت ہے. قرآن مجید کا یہی پہلو ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر وہ جب سورہ شروع کرتا ہے، تو اس میں جو ابتدائی آیت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورہ کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے. اور اس میں یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ گویا اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ قرآن پڑھ کر سنائیں اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان سے پوچھو اور ان کو بتاؤ کہ اللہ کون ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہوئی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا جس میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیے کیا خوبصورت استدلال کیا ہے، پہلے یہ فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، تم جانتے ہو، اس حقیقت سے واقف ہو، اس لیے یہاں پر تو اب کسی شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو کہ وہ ذات باری کن صفات سے متصف ہے، اس کی سب سے بڑی صفت رحمت ہے، رحمت ہی ہے جو تمہارے وجود کا باعث بنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ظلم کرے کہ تمہیں شعور دے، تمہیں خیر و شر سے آگاہ رکھے، تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ تم خیر کو بھی اختیار کر سکو، شر کو بھی اختیار کر سکو، تمہارے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ تم ان دونوں کے درمیان میں فرق کو سمجھو، اس کی بنیاد پر فیصلے کرو، اور پھر وہ تمہیں موت پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی رحمت جس طرح تمہارے وجود میں آنے کا باعث بنی ہے، بالکل اسی طرح تمہاری زندگی کا، دوسری زندگی کا باعث بھی بنے گی۔ وہ قیامت میں تمہیں اٹھائے گا اور وہاں اٹھا کھڑے کرے گا۔ اس کے اوپر ایک تفصیلی نوٹ ہے، اس کو سن لیجئے۔ اصل الفاظ ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی وہ تمہیں جمع کرے گا، اور پھر اس کے بعد آئے إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ إِلَىٰ کا صلہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ ان میں إِلَىٰ کا صلہ دلیل ہے کہ یہاں کوئی لفظ ہانکنے اور لے جانے کے معنی میں محذوف ہے، گویا پوری بات یوں ہے کہ وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور قیامت کی طرف لے جائے گا۔ تو وہ لے جانا، ہانک لے جانا، وہاں پہنچا دینا، وہ مفہوم اس کے اندر گویا مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، قیامت کا آنا خدا کی صفت رحمت کا لازمی تقاضا ہے۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، وہ تمہیں لازماً قیامت کی طرف لے جائے گا، رحمت کے تقاضے کے طور پر قیامت کو بیان کیا ہے۔ تو قیامت کا آنا خدا کی صفت رحمت کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر قیامت نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق رحمان و رحیم نہیں ہے۔ یعنی یہ جو دنیا بنائی گئی ہے، جس پہ ہم بھیجے گئے ہیں، جس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، یہ دنیا پھر ظلم و عدوان کا گھر ہوگی۔ اس میں انسانوں کو جو اختیار دیا گیا ہے، اس کے سوئے استعمال نے لوگوں کے لیے بڑی آفتیں پیدا کر دی۔ اس کے بعد تو یہی ماننا پڑے گا کہ یہ رام کی لیلا ہے، یزنا کی تماشا گاہ ہے، اس میں انسانوں کا تماشا کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اگر اس کائنات کے خالق کے بارے میں یہ تصور ہو کہ وہ ایک ظالم بادشاہ ہے معاذ اللہ، اور یہ دیکھ رہا ہے، یعنی اپنے ہاں کچھ قیدیوں کو اس نے بٹھا رکھا ہوا ہے، کچھ شیروں کو ان پر چھیڑ رکھا ہوا ہے، اور تماشا دیکھ رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ خالق رحمان ہے، اگر وہ رحیم ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ظلم ہے، جو عدوان ہے، جو زیادتی ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو شر انسان کے لیے وجود میں آتا ہے، یہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس دنیا کو اصل میں اس کے پورے تصور کے ساتھ دیکھنا ہے۔ یعنی اس کو جب آپ پورے تصور کے ساتھ دیکھیں گے، تو اس کو آخرت کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے گا۔ خدا کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں تو صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور موت تک یہ پوری زندگی ہے، نہیں، پوری زندگی وہ ہے جو ہماری پیدائش سے شروع ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے شروع ہو رہی ہے، اور جو ابدی ہوگی، اس پوری زندگی میں یہ 50, 60, 70 سال, 100 سال کا عرصہ ہے جس میں ہم کو اس صورتحال سے دوچار ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا، اس کائنات کے پروردگار کا، ہمارے خدا کا عدل ظہور پذیر ہوگا، اس کی رحمت نتیجہ خیز ہوگی، اس کی صفت رحمت کے نتیجے میں وہ دن آئے گا کہ جس میں ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، جس میں نیکوکاروں کو جزا دی جائے گی، جس میں اخلاقی اصول روبا عمل ہوں گے، جس میں یہ ظلم، یہ عدوان، اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس پوری دنیا کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق کیسا ہے۔ قیامت کا آنا خدا کی صفت رحمت کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر قیامت نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق رحمان و رحیم نہیں ہے۔ اس کے نزدیک نعوذ باللہ عدل و ظلم، نیکی اور بدی، خیر اور شر دونوں یکساں ہیں۔ یعنی پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے ہم کو یہ صلاحیت تو دی کہ ہم عدل کو الگ پہچانیں اور ظلم کو الگ پہچانیں، عدل سے محبت کریں اور ظلم سے نفرت کریں، یعنی ہمارے اندر یہ چیز تو پیدا کر دی۔ بہت سے جانور ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز موجود نہ ہو، لیکن ہمارے اندر تو ہے۔ ہمارا ذاتی رویہ، ہمارا خاندانی رویہ، ہمارا معاشرتی رویہ، ہمارا سماجی رویہ، ہمارا سیاسی رویہ، عالمی سطح پر ہمارے ادارے سب اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ ہم عدل کو الگ دیکھتے ہیں، ظلم کو الگ دیکھتے ہیں، عدل کو پسند کرتے ہیں، ظلم سے نفرت کرتے ہیں۔ نیکی اور بدی، ظاہر ہے کہ نیکی اور بدی کی بعض چیزیں تو بالکل بدی ہیں۔ کون کہے گا کہ ملاوٹ کرنی چاہیے؟ کون کہے گا دھوکہ دینا چاہیے؟ کون کہے گا فریب دینا چاہیے؟ کون کہے گا لوگوں کا مال لوٹنا چاہیے؟ کون کہے گا لوگوں کی حق تلفی کرنی چاہیے؟ کون کہے گا لوگوں کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچانا چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ نیکی اور بدی کا یہ شعور بھی عالمی عالمگیر ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، اسی پر ہمارا سارا نظم قائم ہے۔ یہ چیز اگر ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ اس کے خالق کے نزدیک جو فرق ہم محسوس کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہاں پر بدی کو بھی اسی طرح موقع دے رہا ہے، نیکی کو بھی اسی طریقے سے موقع دے رہا ہے، بلکہ بدی کو زیادہ دے رہا ہے۔ شر کے لیے مواقع زیادہ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان کیا تھا کہ نیکی کی راہ تنگ ہے اور بدی کی راہ بہت کشادہ ہے، تو اس وجہ سے ادھر چلنے والے بھی تھوڑے ہوتے ہیں، ادھر چلنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو جب صورتحال یہ ہے اور پھر یہ مان لیا جائے کہ زندگی موت پر ختم ہو جائے گی، تو لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کائنات کا خالق عدل میں اور ظلم میں، نیکی اور بدی میں، خیر اور شر میں فرق کو نہیں مانتا، یعنی اس کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جن چیزوں کے اندر ہم ایک واضح فرق دیکھ رہے ہیں وہ اس کے نزدیک نہیں ہے۔ تو جب آپ قیامت کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ وہ اس پوری اسکیم کو سامنے رکھ کر اپنی نعمت کو ظہور پذیر کرے گا، یعنی پھر یہ امتحان کا وقفہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ پھر وہی صورتحال ہوگی کہ جو ہم اس دنیا کی زندگی میں چھوٹے پیمانے پر تجربہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بڑے جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پوری زندگی 60-70 سال کی ہے اور اس میں کچھ نتائج نکلنے ہیں، وہ امکانی نتائج ہوتے ہیں، یقینی نہیں ہوتے۔ یعنی ایک ماں یہ جانتی ہے کہ میرا یہ بچہ جو مجھے بڑا عزیز ہے، بہت محبوب ہے، جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں، اس کو اس دنیا میں 60-70 سال گزارنے ہیں، اور وہ چونکہ اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر اس بات سے واقف ہوتی ہے کہ اس کو کیا صورتحال پیش آنی ہے، اس نے محنت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں، اسے دنیا میں کمانا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، دنیا کی برہمی کے ساتھ اس کو واسطہ پڑنا ہے، وہ یہ جانتی ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ بچے کو کچھ مشقتوں سے گزارتی، یعنی وہ جب سونا چاہتا ہے سونے نہیں دیتی، کہتی ہے کہ اٹھ کر پڑھو، اسکول بھیجتی ہے، اس کی تربیت کرنے کے لیے کچھ مشقتوں سے اس کو گزارتی ہے، یہ سب کام کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ اگر بچے کی جگہ بیٹھ کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب پوری زندگی پر نگاہ ڈال کے ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس ماں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض پوری کر رہی ہے۔ تو بالکل اسی چیز کو اٹھائیے اور اٹھا کر پوری زندگی پر، یعنی وہ زندگی جو ابدی حیثیت سے انسان کو دی گئی ہے، انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، وہ پیدا کیا گیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ازلی نہیں ہے، پیدا کیا گیا ہے خاص وقت میں، لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ کی ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ بشارت دی گئی ہے۔ تو اس ابدی زندگی کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ ظلم کیوں ہے، کیوں موقع دیا گیا ہے اس کو، اختیارات کا سوء استعمال کیوں ہے، انسان کو اختیار دے کر اسے اس طرح لوگوں پر ظلم ڈھانے کے لیے کیوں چھٹی دی گئی ہے، کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو امتحان کا عرصہ ہے، یا اگر اس ابدی زندگی کے مقابلے میں رکھ کے دیکھا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ ماں جو 15-16 سال تک اپنے بچے کے لیے یہ مشقت گوارا کرتی ہے تاکہ اس کی باقی زندگی بہتر ہو، تو یہاں کی جو 60-70 سال کی مشقت ہے یا امتحان ہے یا ابتلا ہے، اس کا نتیجہ کہاں نکلنے والا ہے؟ وہ ابدی زندگی میں نکلنے والا ہے۔ ابدی کا نفس بولتے ہیں، ذرا تصور کیجیے، یعنی جہاں موت اپنی موت مر جائے گی تو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ استاد امام نے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک، اس کے نزدیک نعوذ باللہ، عدل و ظلم، نیکی اور بدی، خیر اور شر دونوں یکساں ہیں۔ یہ کھنڈرے کا کھیل اور ایک دیر نگری ہے، یعنی پھر یہ ماننا پڑے گا۔ یہ باتیں چونکہ بداحت باطل ہیں، رحمان و رحیم خدا کی شان کے بالکل منافی ہے کہ وہ کوئی بے غایت و بھال کا بھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بے غایت اور بے مقصد کام کرے. اس وجہ سے لازمی ہے کہ ایک ایسا دن وہ لائے جس میں اس کی رحمت کامل کا ظہور. یعنی یہاں جو رحمت ہے یہاں بھی وہ رحم فرماتا ہے, یہاں بھی کرم فرماتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ رحمت کامل کا ظہور نہیں ہے, یہ امتحان کے قاعدوں کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہے. وہاں وہ مطلق طور پر کامل طور پر ظہور پذیر ہو جائے گی. پھر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے, اپنے نیک بندوں کو وہ اپنی بے پایا رحمتوں سے نوازے, اور جو بدکار و نابکار ہیں وہ اپنے کیفرے کردار کو پہنچے. یہ بات ہے جو یہاں بیان کی. فرمایا کل من ما فی السماوات والارض, ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. کل اللہ, کہہ دو اللہ ہی کا ہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے. لَیَجْمَعَنَّکُم مِلَا یوم القیامت لا ریب فی, وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا, جس میں کوئی شبہ نہیں, جس کو ہر حال میں آ کر رہنا ہے. اور فرمایا کہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, اس کو وہی لوگ نہیں مانتے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا. یعنی یہ ایک بدیع حقیقت ہے, یہ ایک صاف حقیقت ہے, اس میں ادنا شبہ بھی نہیں ہے. کون نہیں مانتے؟ وہی نہیں مانتے جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب گھاٹے ہی میں رہیں گے. میں نے اس پر لکھا ہے کہ اس مضمون کی وضاحت آگے 31 میں فرما دی ہے کہ قیامت کے دن یہ خسارے میں مبتلا لوگ کس طرح حسرت سے اپنے سر پیٹیں گے, اور گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے کس بے بسی کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں. یعنی خسارے کی آگے آیت 31 میں پھر وضاحت کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ کیا صورتحال ہے جو ان لوگوں کو پیش آنے والی ہے. تو اس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ استدلال, دعوت, تحدید, توجہ, تنبیہ کہ یہ اسالیب ہیں کہ جن میں قرآن مجید ایک خاص شان سے اپنی بات بیان کرتا چلا جاتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر